السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر پیٹر ہنلے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. ماہرین اور تجزیہ کاروں سے سوال پوچھنے اور ان کی رائے جاننے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-7789. پروگرام جہاں رنگ میں آج جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جس کے تحت جائزہ لیں گے رانا ثناء اللہ کے کیس کا اور پھر بات کریں گے حزب اختلاف کے حکومت کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات کی. پاکستان کے وزیر اعظم افغان حکومت کی رضامندی سے افغان طالبان سے ملاقات کر رہے ہیں. کیا توقعات کی جا سکتی ہے؟ کیا کسی بڑی پیش رفت کی امید ہو سکتی ہے؟ پھر بات کریں گے یہاں امریکہ میں یوم آزادی کے موقع پر خلاف روایت صدر کا خطاب تجزیہ کار اسے کیسے دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے برطانیہ کی طرف سے ایرانی آئل ٹینکر کے پکڑے جانے کی بھی. اور آخر میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے کرکٹ میچ کا تذکرہ ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو 316 کا ہدف دیا ہے جیت کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان سیمی فائنل سے باہر ہو گیا ہے کیونکہ رن ریٹ کی بنیاد پر اسے نیوزی لینڈ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے وہ نہیں بڑھ سکا. تو بہر طور بات کریں گے اپنے تجزیہ کاروں اور ماہرین سے. اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے پہلے دو تجزیہ کار دفاعی اور سیاسی امور کے ماہر ہیں، اکرام سہگل صاحب ہیں، اس کے ساتھ سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان دونوں سے ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی. اور اسلام آباد میں ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل عارف کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران وزیر برائے انسداد منشیات شہریار آفریدی نے کہا کہ منشیات کی وجہ سے پاکستان کا وقار خراب ہوا ہے جس میں سابقہ حکمران ملوث ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ کو منشیات کے بین الاقوامی نیٹ ورک کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا ہے اور رانا ثناء اللہ کے خلاف آڈیو ویڈیو تمام ثبوت موجود ہیں جو عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے. تو ہمیں اس کا آغاز تو کرنا تھا کہ سلامتی کے حوالے سے اس کے بارے میں ہم بات کرتے. پہلے ہم بات کرتے ہیں سلمان عابد صاحب سے. بہت بہت شکریہ جی پروگرام میں شامل ہونے کا. سلمان عابد صاحب، سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری تاریخ کا سیاہ باب ہے اور اس طرح کی حرکتیں پہلے بھی ہوتی رہیں گی لیکن نہ تو پہلے ہی کامیاب ہوئیں اور نہ اب ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون ہی کی ایک رکن ہے عظمیٰ بخاری، ان کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو وزیر اعظم عمران خان کے ایما پر ان کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے گرفتار کیا گیا. یہ سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ اس کیس کی نوعیت بھی سیاسی ہے، بالکل اسی طرح جیسے بدعنوانی کے تحت بڑی بڑی شخصیات کی گرفتاریاں بھی سیاسی قرار دی گئی ہیں. آپ کے خیال میں حکومت کی سمت درست ہے؟ کیا اپنے وعدوں کی پاسداری کر رہی ہے یا کہیں سیاسی انتقام بھی نظر آتا ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جس کو بھی پکڑا جاتا ہے وہ جرم کو قبول کرنے کے لیے تو انکار نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ سے یہی نیریٹو بیان کرتا ہے کہ اس کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. کبھی وہ ریاستی اداروں پہ الزام لگاتا ہے، کبھی جوڈیشری پہ الزام لگاتا ہے، کبھی نیب پہ الزام لگاتا ہے اور کبھی حکومت کے پر الزام لگاتا ہے. اب یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے ہماری سیاست کا، چاہے اس میں حکومت کے لوگ ہوں چاہے اس میں اپوزیشن کے لوگ ہوں. جو لوگ بھی سیاست میں کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں اور سیاست کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو وہ الزام یہی لگاتے ہیں جو اس وقت عظمیٰ بخاری نے کہا اور شاہد خاقان عباسی نے کہا، اور یہی کہیں گے جیسے انہوں نے کہا کہ بدترین جو ہے نا استحصال اس وقت ان کا ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ ان لوگوں پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ٹاک شوز کے اندر ریزالو ہوگا ایشو، کیا یہ سیاسی جلسوں کے اندر ریزالو ہوگا، کیا یہ پریس کانفرنسوں کے ذریعے اور سیاسی تقریروں کے ذریعے ہوگا، یا پھر اس کے لیے قانون کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. دیکھیے، رانا ثناء اللہ صاحب اگر مجرم نہیں ہے اور ان پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا ہے تو یہ عدالت میں ثابت کرنا ہوگا حکومت کو اور ان اداروں کو جنہوں نے ان کو پکڑا ہے، اور رانا ثناء اللہ کو بھی اپنی صفائی میں شواہد پیش کرنے ہوں گے. تو معاملہ تو قانون کی عدالت میں ہی طے ہوگا نا. لیکن ہم کیونکہ ہر مسئلے کو ایک سیاست کی نظر سے دیکھ کر اور اس میں سیاسی جو تقسیم ہے اس کو گہرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، اچھا اگر عمران خان نے واقعی ان کے ساتھ ذاتی دشمنی نکالنی تھی تو پھر تو اس کا بڑا شاندار مقدمہ تو سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا، اور اس میں اور خاص طور پہ چودھری شیر علی، جو عابد شیر علی کے والد ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے 22 کے قریب قتل کیے، پھر ان کو بنیاد بنایا جا سکتا تھا. محض صرف منشیات کو الزام بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اینٹی نارکوٹکس فورس ہے, اس نے ان کو پکڑا ہے, اور ہمیں اس کو بنیاد بنانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اس میں ان کے پاس کیا شواہد ہے. اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کچھ ماہ سے ان کی ریکی کر رہے تھے تو یہ چیزیں آگے چلیں گی.
لیکن
مسئلہ صرف رانا ثناء اللہ کا نہیں ہے. اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت احتساب کی لہر چل رہی ہے اس پہ اپوزیشن کا نیریٹو ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک نیکسس بن چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, بیوروکریسی کا, نیب کا, عدلیہ کا, عمران خان کا, اپوزیشن جماعتوں کے خلاف, اور وہ اسی نیریٹو کی بنیاد پہ اپنی سیاست کو آگے بلڈ کر رہے ہیں.
اچھا, یہ اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال نکلتا تھا کہ اس بات کی بارے میں بھی بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے کہ اس بات کا کون تصفیہ کرے گا یا کون اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کیا واقعی تمام تر ادارے جو ہیں وہ غیر جانبداری سے مکمل طور پر اپنا کام کر رہے ہیں. اکرام سہگل صاحب نے ابھی ہم جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سہگل صاحب, ہم بات کر رہے تھے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کی, جس میں وزیر برائے انسداد منشیات شہریار افریدی نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس کچھ آڈیو ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں, عدالت میں پیش کیے جائیں گے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بین الاقوامی نیٹ ورک کی نشاندہی ہوئی ہے جس کی بنا پر یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے. سیکیورٹی اور سلامتی امور پر سہگل صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے. رانا ثناء اللہ خان کی گرفتاری اور کیس کے بارے میں حزب اختلاف کی طرف سے واقعات سامنے آ رہے ہیں. سلمان عابد صاحب نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ تجزیہ کیا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ہم غلطی تسلیم نہیں کرتے لہٰذا جس کے اوپر بھی کوئی کڑا وقت پڑتا ہے وہ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے. آپ اس پوری صورتحال کا تجزیہ کیسے کریں گے؟ حقائق کو کیا سرائیوں سے الگ کرتے ہوئے اصل صورتحال کیا ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں, رانا ثناء اللہ کے خلاف تو بڑی چیزیں تھیں. ایک بات نہیں تھی, وہ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ملوث ہوتے تھے, لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں ملتا تھا, یہ ثبوت دینے والے کھڑے نہیں ہوتے تھے. آپ کو یاد ہو کہ ایل کیپون کا بھی یہی حالت تھا. ایل کیپون جو تھا جب کورٹ میں بھی جاتا تھا کتنی دفعہ,
تو سہگل صاحب آپ یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب عدالت میں یہ کیس جائے گا تو واقعی شواہد پیش کیے جا سکیں گے؟
مجھے کوئی شک نہیں ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس کی جو جتنی بھی انہوں نے کیسز آئے ہیں 95% اس میں کنوکشن ہوئی ہیں, یہ ابھی ریکارڈ کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ لائیں گے ایسی بات, ان کو پتا ہے اتنی ہائی پروفائل کیس, اس کے ساتھ کوئی فالس ایویڈنس ہوگی تو وہ ان پر ریباؤنڈ کر سکتا ہے, اس کی بیک لیش آ سکتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک ایسا رسک کوئی لے گا. اور پرٹیکولرلی ایک آفیسر ہے, ان کے اے این ایف کی جو ریکارڈ ہے سیزر کی, وہ بہت اچھی ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس کو جو ٹرین کیا گیا, وہ ان کی ٹریننگ ڈی ای اے کے ساتھ بھی ہوئی, این اے یو کے ساتھ بھی ہوئی, کافی سالوں سے ان کی ایک سارا ایکسپیرئنس ہے. آبویسلی وہ لاتے ہیں سیاسی رنگ تو ہر دیتا ہے پولیٹیشین, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف بہت سے کیسز تھے. پرابلم ابھی آگے سیاست میں بتاتا ہوں ان کی پرابلم کیا ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے وہ مسلم لیگ کے انفورسر تھے, شریف فیملی کے انفورسر تھے. جب تک وہ باہر تھے, گھومتے تھے, تو ان کو شریف فیملی کے خلاف وٹنسز لانا بڑا مشکل ہوتا تھا. اب خود کیونکہ آگے ہیں تو وہ ایک بڑا پرابلم ہوگا شریف فیملی کو, کہ ان کے ایک تو جو وٹنسز ان کو انٹیمیڈیٹ نہیں ہوں گے, کہ وہ ڈرتے تھے,
سہگل صاحب آپ کی بات یہاں پہ کاٹتی ہوں میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ کا کیس, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ باقی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے جب بھی کیسز لائے جاتے رہے ہیں تو ان کے پاس شہادتیں بڑی کمزور ہوتی رہی ہیں, جیسے نیب کے مختلف کیسز کا حوالہ دیا جاتا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو یہ کاروائی ہو رہی ہے وہ بڑی پکی بنیادوں پر ہو رہی ہے؟ آپ نے اس کی بات تو کی ہے, لیکن آپ کے پاس واقعی اس بارے میں کوئی معلومات, ٹھوس معلومات موجود ہیں؟ کیونکہ آپ کا تعلق سیکیورٹی امور سے بھی ہے.
دیکھیے, دعوے سے تو میں نہیں کہہ سکتا اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا جب تک ثبوت سامنے نہ آئے اور میں کہنے, لیکن جو کچھ مجھے پتہ چلا ہے اور جو کچھ ہم نے لاسٹ 48 آورز میں دیکھا ہے, اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جس بات پر اس کو پکڑا ہے اس کے بعد اس کے پاس ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہے. اور وہ یہ تین دفعہ انہوں نے کوشش کیا تھا کہ اس کو کرے, لیکن تیسری دفعہ انہوں نے اس کو ایویڈنس پکڑا ہے. نو دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں ایل کیپون کے بارے, یا آپ کی پچھلے جو بھی ہوتے تھے کیسز ان کے خلاف وٹنسز نہیں ہوتے تھے, کہ وٹنسز ڈر جاتے تھے ان سے, ان کی پوری ریپوٹیشن ہے. یہ اگر کوئی آخر ان کو بتایا کہ یہ ریپوٹیشن نہیں ہے, تو یہ بات ان کی ریپوٹیشن تھی کہ یہ مسلم شریف فیملی کے انفورسر تھے, شریف فیملی کی جو تھی انفورسنگ ہوتی تھی. انفیکٹ شریف فیملی خود بھی ان سے خوف کھاتی تھی, بالکل ان کو کچھ نہیں بولتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ ابھی یہ جو لایا اس بوٹ ان کے خلاف, یہ بالکل, یہ مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ اس نے سوچ سمجھ کے اور انہوں نے یہ کیس ان کے خلاف کیا اور ان کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا.
اچھا لیکن سر یہ بھی تو بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ اگر ان کو پتا تھا, اور جیسا کہ میڈیا میں عام طور پر بات بھی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے گرفتاری کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا, تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کو اپنی گرفتاری کے بارے میں پتا ہو, جبکہ یہ بھی پتا ہو کہ سیاسی سطح پر بھی اس کو ہدف بنایا جا سکتا ہے, تو پھر اس طرح سے وہ چیزیں لے کر اپنی گاڑی میں کس طرح کھلم کھلا جا سکتا ہے؟ یہ کس طرح سے ہم اس کی وضاحت کیسے کریں گے آپ؟
میں اس لیے بولوں گا کہ اوور کانفیڈینس نا جی, کہ جب کوئی ان کو پکڑ دے, 10 سال سے یہ بول رہے ہیں کہ مجھے پکڑ لیں گے اس کیس میں. وہ جی آئی ٹی جو لاہور میں ہوئی تھی, جی آئی ٹی کا آپ کو یاد ہے جو ماڈل کالونی میں کیس ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس میں یہ ان کی آبویس جی آئی ٹی نے جو دی تھی ان کو بھی, جی آئی ٹی کو پہلے جو وٹنسز تھے جج صاحب نے جو پوری وہ دی تھی اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا تھا. دیکھیں یہ بچے والی بات ہے کہ بھائی ان کو دیکھیں, یہ بالکل بولتے کہ ان کے خلاف کیس ہے. میں سمجھتا ہوں اوور کانفیڈنس تھا, انہیں سمجھا کہ میں یہ موو کر لوں گا, مجھے تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے جی, پہلے بھی نہیں پکڑا تھا, ابھی بھی یہ اوور کانفیڈنس ہے ہمارے,
جس کی وجہ سے یہ ہوا,
میں یہ مارے گئے, ٹھیک ہے. اور میں یہ میں بھی حیران ہوں کہ بھائی ایسا رسک کیوں لیا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک ان کے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے پہلے ادھر ادھر, تو انہیں جب انہیں موومنٹ کرنا تھا, انہوں نے بولا جی, انہوں نے بھی یہی بولا ہے کہ ہم نے فنڈ ریز کرنی تھی, اس سے پتہ پہلے حنیف عباسی صاحب بھی پکڑے گئے تھے, وہ بھی ٹیکنیکلٹی پر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, اور وہ ایکچولی نہیں, اور آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں وہ بھی جو ثبوت ان کے پاس ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے خلاف ثبوت آئے گی. اور اس میں آپ کو یہ نہ کہیں کہ جو جس نے بھی کرائم کیا ہے, اب یہ جتنے بھی یہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, فیک اکاؤنٹ کے کیسز ہیں, یہ سب اب یہ جو آپ کو چھابڑی والے کے پاس اور چائے والے کے پاس,
جی اس کی طرف ہم آ رہے ہیں. جی جی سائیکل صاحب, میں اس کے بارے میں میرا اگلا سوال یہ ہے, سلمان عابد صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں پھر آپ سے میں پوچھتی ہوں, کہ سیاسی منظر نامے کی کچھ بات کرتے ہیں, حزب اختلاف کی طرف سے حکومت کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں اور حکمت عملی کا جائزہ لیتے ہیں تجزیہ کاروں کی رائے میں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ حزب اختلاف کے مطابق یہ ابھی جو بے نامی جائیدادوں کی ضبطی کا معاملہ آیا ہے, اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی انتقام ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن نے, حزب اختلاف نے سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے بھی موشن پیش کرنے کا عندیہ دے دیا ہے, تو حزب اختلاف کی طرف سے اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ, اگر ہم یہ کہیں کہ ظاہر ہے کہ حزب اختلاف کی طرف سے جب بھی کوئی سخت لایا عمل اپنایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حکومت کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے مجبور کیا جائے, تو یہ دباؤ کے اعتبار سے یہ ساری جو چیزیں ہیں حربے ہیں, کتنے ہتھ کنڈے مضبوط ٹھوس بنیادوں پر مثبت ثابت ہو سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی حکومت کو مشکل میں ڈالیں گے؟
اختلاف کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک یکسو نہیں ہے, اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمان کی ایک سوچ ہے, شہباز شریف اور زرداری صاحب کی ایک سوچ ہے, بلاول اور مریم ایک اور طریقے سے سوچ رہے ہیں, اس وجہ سے جو حزب اختلاف کی جو سیاست ہے اس میں آپ کو کنٹرڈکشن بہت نظر آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حزب اختلاف کی سیاست دو بنیادوں پر کھڑی ہوئی ہے, ایک بنیاد اس کی ہے عمران خان کی دشمنی, اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ کسی طریقے سے حساب کتاب جو ہے احتساب کا عمل بند کیا جائے. آپ نے دیکھا آصف الزرداری نے آخری جو پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی اس میں بھی یہی کہا کہ حساب کتاب بند کیا جائے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کا جو معاملہ ہے اور جو ریبل کمیٹی بنائی گئی ہے, مولانا فضل الرحمان تو فوری طور پر حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں, اور مجھے جہاں تک میری خبریں ہیں کہ آصف الزرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جس طرح سے پسے پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو کر جو ہے نا چیئرمین سینٹ کو تبدیل کریں گے, یا یہ کہ اس وقت حکومت کو گرانے کی بات کریں گے اور مولانا فضل الرحمان کے پیچھے لگیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے یہ کہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے اور مظاہرے بھی کریں گے اور حکومت پہ دباؤ بھی بڑھایا جائے گا, لیکن اس سے کوئی بڑی تحریک جنم لے سکے گی وہ ممکن نہیں ہے. جو بڑا ایشو ہے وہ معاشی بحران کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگ جو ہے وہ یہ تسلیم کر لیں کہ معاشی بحران کا حل جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس ہے یا زرداری صاحب کے پاس ہے, تو پھر ان کی تو 10-10 سال صوبائی حکومتیں بھی رہیں, وفاقی حکومتیں بھی رہیں, تو انہوں نے کون سا معاشی بحران کے حل میں ایسا متبادل نظام پیش کیا جہاں لوگوں کی زندگیوں میں کوئی سکون آئے؟ لوگ عمران خان کی حکومت کے بارے میں تحفظات ضرور رکھتے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ سارا بحران پیدا کرنے میں اس موجودہ حکومت سمیت سابقہ حکومتوں کا بھی عمل دخل بہت زیادہ ہے, بلکہ زیادہ قصوروار وہ بڑی سابقہ حکومتوں کو سمجھتے ہیں. اس لیے اپوزیشن کی سیاست میں مجھے دم خم کم نظر آتا ہے. البتہ احتجاج ہے, میڈیا کے اندر شور بہت ہے, سوشل میڈیا کے اندر بہت شور ہوگا, عوامی جلسے جلوس جو ہے وہ شاید اس انداز سے نہ ہو سکے جو ایک بڑی تحریک کا سما پیدا کر سکے.
اچھا اکرام سہگل صاحب, گزشتہ دنوں اے پی سی کا انعقاد ہوا, گو بڑی جماعتوں میں مکمل اتفاق رائے نہیں ہوا, سلمان عابد صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, پھر اس کے بعد قائد حزب اختلاف کی طرف سے وسط مدت انتخابات کا مطالبہ ہوا. حزب اختلاف کا فیصلہ ہے کہ حکومت کو کڑا وقت دے گی, ٹھیک ہے, یہ جمہوریت کی بات ہوتی ہے, جمہوریت کا حسن بھی اس کو کہا جاتا ہے, لیکن ایک ایسے وقت پر, اب یہ ذرا تھوڑی سی پازیٹیو بات کر لیں دونوں طرف سے ہٹ کے, دونوں طرف کا نقطۂ نظر سامنے رکھتے ہوئے, کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک کو دشوار معاشی حالات کا سامنا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کی طرف بالکل نہیں کسی بھی طرح تعاون کا ہاتھ بڑھاتی, تو کس طرح سے یہ ممکن ہو سکے کہ حکومت کم سے کم حزب اختلاف کے ساتھ مل کر جو کڑے معاملات ہیں, جو معاشی صورتحال ہے, جو دوسرے چیلنجز ہیں, ان کے ساتھ مل کر کام سکے؟ حکومت کو اس سلسلے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
حکومت کو وہی کرنا چاہیے, گورننس کرنا چاہیے, کیونکہ حزب اختلاف جو بھی کرتا رہا, اپوزیشن کچھ بھی کرتا رہا, ان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ جس طرح سلمان صاحب نے بڑی اچھی طرح وضاحت کی ہے, کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے, میڈیا میں کریں گے, سوشل میڈیا میں کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی قوت یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ باہر لا سکے ڈیمونسٹریشن وغیرہ کے لیے. پیپل ان دا اسٹریٹ, پیپل ول ناٹ کم آؤٹ آن دا اسٹریٹ, نمبر ون. نمبر ٹو, دیکھیے ہر وقت کہتے تھے اس کو پکڑ لیں گے تو یہ ہو جائے گا, اس کو پکڑ لیں گے تو یہ ہو جائے گا. کیا ہوا؟ زرداری صاحب بھی اندر ہیں, شہباز شریف صاحب بھی یہاں سے باہر ہیں تو وہ جیل پر ہیں. آپ کو جتنے بھی لوگ ہیں, سنالا بھی اندر چلا گیا, کون سیٹ پر باہر آ گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سمپل بات یہ ہے کہ یہ پالیٹکس خالی کر رہے ہیں اپنے کو بچانے کے لیے. یہ آپ آج کی میری کل کی میری ایک وہ ہے, پلیز بی گاڈ ٹو جسٹس, ایک میں نے آرٹیکل لکھا ہے. سمپل بات یہ ہے کہ جس جگہ یہ پکڑے گئے, ان کا ایک ہی مقصد ہے, جتنی بھی کچھ کرتے ہیں کہ بھائی کسی نہ کسی طرح ان کے خلاف ملوث کیسز ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کی جا کے جائیداد باہر دیکھے, ان کے بینک اکاؤنٹ جا کے باہر دیکھے, منی لانڈرنگ کے کیسز کے ثبوت ہے, او ای سی ڈی نے جو تھا ان کے تحت قانون کے مطابق سب نے ان کے ایسٹ ویسٹ سب کی یہاں پر کمپلیٹ ڈیٹیلس دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہاں وہ کریں گے ڈیسپریشن میں کچھ نہ کچھ کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان, ایون دو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بری بحران سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن یہ بحران کیوں آیا, یہ کیوں آیا؟
جی
9 بلین ڈالر تو آپ نے خالی دیا قرضے واپس کرنے کے لیے, انہوں نے لی گئی تھی,
ٹھیک ہے,
اور جو حالت میں چھوڑ کے گئے تھے اب وہ بھول گئے کہ بھائی کس حالت میں ملک کو چھوڑ کے گئے تھے, کس حالت میں کیا, مس مینجمنٹ, فسکل مس مینجمنٹ آف دا ہائیسٹ آرڈر.
اچھا جی جی سہگل صاحب,
ان کی پوری پالیٹکس, سیاست جو ہے نا
جی,
ان کی پوری سیاست ہے اپنے بچاؤ, اپنے کو بچاؤ, ٹھیک ہے جی.
اچھا
اور اپنے کو بچاؤ. اور
ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں, معروف صحافی ہیں, اینکر پرسن ہیں, اور ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں, رضوان رضید صاحب سے. السلام علیکم رضوان صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ہم بات کر رہے ہیں, اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم بات کر رہے تھے کہ ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں دو مختلف, ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا ہمیشہ سے یہ مقام رہا ہے کہ وہ حکومت کی کارکردگی پر نکتہ چینی کرتی آئی ہے, ان کی پالیسیوں کو ہمیشہ حدف تنقید بنایا جاتا رہا ہے تاکہ حکومت بہتر سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ بھی کرے, اس سے ایسے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں, لیکن اس کی طرف سے اور دوسری طرف یہ بات کہی جا رہی ہے, چاہے رانا ثناء اللہ کا کیس ہو, بے نام جائیدادوں کی ضبطیاں ہوں, یا اس کے ساتھ ساتھ احتساب کا عمل ہو, ان سب کے بارے میں جو حزب اختلاف کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی انتقام کی صورت ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے آج کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان کی تاریخ کے اندر وہ ایک واٹر شیڈ ہے, اور آج جو ہے وہ ایک پاکستان کی 1973 کے آئین کے تحت پہلی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کے ایک آمر نے اقتدار پہ قبضہ کیا اور اس ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا
جی. رضوان صاحب, رضوان صاحب,
جس کے نتیجے میں آج تک ہمارا معاشرہ سدھر نہیں پا رہا
جی,
اور ہمارا معاشرہ مسلسل ایک تقسیم کا شکار
جی. رضوان صاحب,
جو ہے ہمیں حکومت اور اپوزیشن میں بھی نظر آتی ہے
جی. میں یہی بات کرنا چاہتی تھی, چونکہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا سیگمنٹ کا ہوتا ہے, تو میرے اس سوال کا جو اس وقت کی صورتحال ہے, چہرہ برانا سنا
جی طرف آ رہا ہوں,
جی 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 جی,
اور یہی ڈویژن ہمیں موجودہ سیاسی صورتحال میں بھی نظر آتی ہے. جو حکومت کے حامی ہیں وہ اے این ایف کی تمام تر حماتوں کے باوجود कि जिसका क्रेडिबिलिटी जो है वो जीरो से भी नेगेटिव में चली गई हुई है। ये वही है ना जिसने रातों रात मखदूम शहाबुद्दीन का अरेस्ट वारंट निकाल मारा था जब वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नॉमिनेट हो गए थे। ये वही एएनएफ है ना, ये वही एएनएफ है जो मंजूर मन साहब से पूरा जाते हुए वो बरामद कर लेती है, मंशियात बरामद करती है। ये वही एएनएफ है जो जमात इस्लामी के लीडर एहसानुल्लाह वकास जो है उनसे भी ये बरामद कर लेती है। तो जब जरूरत पड़ती है तो एएनएफ जो है वो बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दे देती है। और अनिल अब्बासी का केस आपको याद ही होगा,
अभी इसके बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन इकराम सहगल साहब उन
मामलों के अंदर
जी
अदारे नहीं धकेलने चाहिए।
आप समझते हैं कि इसके पीछे हुकूमत का हाथ है इदारों को इस सारी चीजों की तरफ लाने के लिए?
मेरे समझने ना समझने से क्या फर्क पड़ता है, फिटौस आशिक अवान उसका क्रेडिट लेती हैं, फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाते हैं, और जितने भी हुकूमती गोमा हैं वुजरा हैं उनमें से, और वो सारे आके उसका क्रेडिट लेते हैं, तो मैं क्यों ना समझूं कि इसके पीछे हुकूमत है।
अच्छा, आखिर में बिल्कुल एक क्विक कमेंट, क्योंकि हमारे इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, आपसे भी मैं बात करूंगी रिजवान साहब, पहले एक क्विक कमेंट करते हैं सहगल साहब से, सलमान साहब से, और उसके बाद आप भी ज़रा ठहरिएगा साथ में, कि इस वक्त ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को माशी और सियासी सतह पर बड़े चैलेंजों का सामना है, किस नौयत की हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है, हिजब इख्तलाफ को किस तरह इंगेज किया जा सकता है, इम्कानात क्या हैं कि मुल्क की बेहतरी और वसीतर मफादात के लिए कि हुकूमत और अपोजिशन कहीं तो मिलकर काम करें। जी सैगल साहब, बिल्कुल क्विक कमांड, मेरा बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा हमारा।
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हर पार्टी में बहुत ईमानदार लोग भी हैं, काबिल लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, ठीक है जी, उनको सामने आना पड़ेगा, उनको अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो संभालना पड़ेगा, ठीक है, और हुकूमत को भी उनके साथ इंगेज करना चाहिए। हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए कि उनको भी उनको साथ एक ब्रॉड ब्रश में उनको ले आए। देखिए ये बात, अगर कोई चोर है तो चोर को उसको आप निशद्दाई करें, लेकिन जो अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, PMLN के भी और PPP के अंदर अच्छे लोग हैं, उनके साथ आप तआवुन करें, उनके साथ आप उनकी हौसला बढ़ाएं और उनको ये दिखाएं कि जमहूरियत अगर चलना है तो ये सियासत अगर उभरनी है इस मुल्क में तो वो करप्शन के बगैर होगा। और ये जो करप्ट लीडर्स हैं जिन्होंने इनको कोई फायदा नहीं दिया, बाय द वे इनको कोई फायदा नहीं दिया, ये सब अपना इन्होंने जो सियासत पेश की है बाहर और प्रॉपर्टी अमास की वगैरह वगैरह, ये कहाँ से आया, कौन सा बिजनेस था
जी,
कौन से टैक्सेस दिए इन्होंने, आप टैक्स लेते हैं इनका, मेरी बेटी से ज्यादा टैक्स लेती है।
तो इसका मतलब है कि अच्छे लोगों को, हर पार्टी से अच्छे लोगों का आकर आगे बढ़ने की और एंगेजमेंट करने की जरूरत है। सलमान आबिद साहब क्या कहेंगे?
देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज़ दी थी मिसाक मीशत की, उस अमल को आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ना सिर्फ डेफिसिट है बल्कि बहुत ज्यादा पर्सनलाइज किस्म की सियासत हो रही है, और उसमें इंतकाम की भी सब स्मेल आती है, उसमें नफरत की भी स्मेल आती है, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है, उसमें वो जो मिसाक मीशत की बात है वो बहुत पीछे रह गई है। अभी तो बुनियादी मसला ये है, मीशत तो बाद का मसला है, पहले एक सियासी एतमाद साजी जो है जब तक वो बाहर नहीं होगी आप मीशत की तरफ भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हुकूमत ने भी इनिशिएटिव लिए, अपोजिशन ने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, जब अपोजिशन रिस्पॉन्स लेती है तो हुकूमत आगे से उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं लेती, तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल में जो माशी बुरान की कैफियत है उसमें दोनों तरफ से गलतियां हो रही है, और दोनों तरफ के लोगों को ये रियलाइज करना चाहिए कि जो अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें कुछ तरह नयापन दिखाना पड़ेगा, रवायती तौर तरीके इल्जाम तराशों पर मबनी सियासत से मसला हल नहीं होगा।
जी रजी साहब, आप कैसे देखते हैं इसको, बिल्कुल लास्ट कॉमेंट?
देखिए, सलमान आबद साहब ने बहुत मुनासिब बात कही, लेकिन जब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मिसाक मीशत की बात की तो उसके बाद उनके ऊपर क्या कहर टूटा है वो अब आपके सामने है। पूरी अपोजिशन को बजट के मंजूर होते ही बंद करने की बात की है। दिलों को खोलना पड़ेगा जी, दिलों को खुला करके चलना पड़ेगा। मैं यही छोड़ूंगा, मैं लटकाऊंगा, मैं मूछों से पकड़ के खेचूंगा, मैं घसीटूंगा, ये मैं की गुदान जो होती है ना, कि मैं बहुत जल्दी अपने अंजाम को पहुंच जाया करती है। हम मैं अफोर्ड नहीं करते, हम हैं, हम कौम हैं, हमको सबको मिल के हम का सीगा इस्तेमाल करना चाहिए,
और फिर आगे बढ़ना चाहिए।
मैं से बाहर नहीं निकल पा रहा, उसे अपनी मैं से बाहर निकलना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ थे यहाँ इकराम सहगल, सलमान आबिद और رضوان رضی صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اس میں افغان حکومت کی منشا بھی شامل ہے. کیا توقعات کی جا سکتی ہیں, کیا امکانات ہو سکتے ہیں, ایک بات کریں گے چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب جہاں رنگ میں اگلی ہماری سیگمنٹ کا وقت آ گیا. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر زمرد اوان, ہوں گی پاکستان سے, امریکہ سے, یہاں واشنگٹن سے عارف انصار, اور کابل یونیورسٹی سے پروفیسر نجیب اللہ آزاد ہمارے ساتھ. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اپنا آغاز کرتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی نعیم الحق نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان جلد طالبان رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. افغانستان میں طالبان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد کسی بھی پاکستانی حکومتی سربراہ کی طالبان کے ساتھ یہ پہلی باضابطہ ملاقات ہوگی. اچھا, یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ طالبان وفد کی عمران خان سے ملاقات میں افغان حکومت کی ذمہ داری بھی شامل ہے. تو اس سارے تناظر میں میں ڈاکٹر زمرد سے بات کروں گی. ڈاکٹر اوان, یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں, سمجھتی ہیں آپ کہ یہ ملاقات کسی بڑی پیش رفت کو سامنے لانے کے قابل ہو سکے گی؟ کیا امکانات دیکھتی ہیں آپ؟
جی, اب تک ہم دیکھتے رہے ہیں کہ افغان حکومت کو ایز اے سٹیک ہولڈر بیچ میں نہیں لایا جا رہا تھا. جتنے بھی ڈائیلاگز ہوئے امریکہ کے درمیان میں اور جو طالبان کے درمیان میں تھا, اس میں طالبان مستقل یہ کہتے رہے کہ چونکہ یہ ایک پپٹ گورنمنٹ ہے, اس وجہ سے ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اس کو بڑا انہوں نے ریٹیلیشن ان کی طرف سے شو ہوئی. ایک تو پہلی یہ ملاقات ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, تو یہ ایک اٹ سیلف ایک بریک تھرو ہے. اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اس کے ڈائنامکس دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ وقت ہے جب ہم 22 جولائی کو 3 دن کے دورے پہ عمران خان صاحب نے امریکہ بھی جانا ہے, وہاں ٹرمپ سے بھی ملاقات ہونی ہے, اس سے پہلے اشرف غنی سے بھی ملاقات ہو گئی. اور اشرف غنی کے یہاں آنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک وفد بھی افغان حکومت کا, جس میں اپوزیشن کے بندے بھی تھے اور حکومت کے لوگ بھی تھے, وہ بھی آئے یہاں پر, انہوں نے بھی ملاقات کی پاکستان کے اندر ہی. تو ایک ڈائیلاگ کی سچویشن اور ایک اوپننیس تو آ رہی ہے سارے کے اندر. لیکن یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ شو کر رہا ہے امریکہ کی, جو جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہیں طالبان کے ساتھ, جتنے بھی کوئی 7 راؤنڈ ہوئے ہیں آپس میں, اس میں 80 سے 90% وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ڈرافٹ اگریمنٹ کر چکے ہوئے ہیں, جو خود بھی ایک ڈیولپمنٹ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اور انٹرا افغان ڈائیلاگ پہلی بار اب دوبارہ سننے میں آ رہا ہے, جس کو بار بار طالبان ریجیکٹ کرتے رہے ہیں. لیکن اس ساری سچویشن کے کچھ ریجنل ڈائنامکس بھی ہیں جو بڑے اہم ہیں. اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اگر تو یہ کسی بھی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا صوبے, یہ ریجنل جو ڈائنامکس ہیں اس پہ بہت اہم اثر پڑے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار پاکستان یہ کہتا رہا ہے اور افغانستان بھی یہ کہتا رہا ہے کہ جتنے بھی ملیٹنٹ ہیں ان کو, وہ ہماری سرزمین سے کہتے ہیں کہ وہ اٹیک کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کی سرزمین سے اٹیک کرتے ہیں. تو یہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ بھی اس طریقے سے ختم ہوگا. دوسرا ایک بڑی اہم بات ہے, ہم دیکھ رہے تھے ISIS بھی جو کامیاب ہو رہی تھی وہاں پر, طالبان کے لوگ ان کو جوائن کر رہے تھے اور ان کے لوگ ان کو جوائن کر رہے تھے. تو یہ ایک تو ان کی یونٹی سے اس ایکسٹرنل فیکٹر کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے. سیویلین کیجولٹیز کی اگر آپ بات کریں تو واٹسن انسٹیٹیوٹ کی فگر 2001 سے 2018 کے کلیئرلی بتاتے ہیں کہ 1,47,000 کیجولٹیز ہوئی ہیں, جس میں تمام کیٹیگریز شامل ہیں اور ڈائریکٹ ڈیتھ شامل ہیں. تو یہ بھی ایک سیویلین کیجولٹیز کی طرف سے بھی یہ ایک روکنے کا ایلیمنٹ سامنے آ سکتا ہے. लेकिन इस सारे सिचुएशन के अंदर हमें ये भी देखना है कि इससे पाकिस्तान को क्या हासिल होगा. पाकिस्तान बार बार रेफ्यूजी के इशू को भी डिबेट में आ रहा है. अभी हमने कल के अखबार में देखा कि उन्होंने कहा एक साल की और तौसी दे
दी.
1.5 मिलियन जो हमने होस्ट किए हुए थे वो भी एक सिलसिला काफी हद तक न्यूट्रलाइज होने की पोजिशन में है. तो मेरा ख्याल है इसके रीजनल बहुत प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है. और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अफगान लेड जो बार बार इमरान खान अपनी स्पीचेस में भी कहते रहे हैं इलेक्शन की स्पीचेस के अंदर कि अफगान लेड सोल्यूशन की तरफ जाना है. तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा उस तरफ कदम है और पॉजिटिव की तरफ जा सकता है.
अच्छा, एक अफगान अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को यह बताया है कि मुलाकात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुकूमत को इस मुलाकात में जो भी पेशरफ्त हुई होगी उससे आगाह करेगा. तो प्रोफेसर नजीब अल आज़ाद हमारे साथ हैं. प्रोफेसर साहब, हाल ही में अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान का दौरा किया है. आप समझते हैं कि इस मुलाकात के बारे में उनसे तबादला ख्याल हुआ होगा और कुछ ना कुछ हिकमत अमली ज़रूर तय की गई होगी, स्ट्रेटजी बनाई गई होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अफगान तालिबान के साथ बात करना चाहिए?
थैंक यू. जी, मेरे ख्याल से ये पहली बार है कि जब अफगान सदर ने पाकिस्तान विजिट किया तो वो उसी स्ट्रेटजी, उसी पॉलिसी, वही रोड मैप जो है, जो पीस के लिए, पीस मुज़ाकरात के जो रोड मैप अफगान गवर्नमेंट ने पहले से बनाया था और फिर लोए जुर्गा में भी 3,200 लोगों की वो जो रिकमेंडेशन थी यही थी. तो मेरे ख्याल से पहले जितने भी नशस्तें हुई हैं, जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं, कहीं भी हुए हो, दोहे में हुए हो, मास्को में हुए, इस्लामाबाद में कहीं भी हुई हो, तो वो उन्हीं कंट्रीज की अपनी वो जो नैरेटिव थी उस नैरेटिव से है. मसला यहाँ है, मसला तालिबान की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो अफगानिस्तान में. तो इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए कि मतलब अफगान गवर्नमेंट का जो रोड मैप है वो क्या है. तो ये फॉर्चुनेटली ब्लेम गेम जो है वो अब अफगान गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इससे बात नहीं हुई कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है. मसला ये है कि हल होना चाहिए. तो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी सिविल गवर्नमेंट और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ताहद दिया है, उन्होंने ये कमेंसमेंट किया है कि यही नैरेटिव, यही जो रोड मैप है अफगान गवर्नमेंट की, तो उनकी जो सबसे ज्यादा कोशिश होगी तालिबान को तैयार करना कि वो अफगान गवर्नमेंट से डायरेक्ट डायलॉग शुरू करें. और मेरे ख्याल से तालिबान भी इस मौजू से थोड़े बहुत आगाह हैं, क्योंकि इससे पहले वो अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी के जो स्पेशल नुमाइंदा है अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए खलीलजा, तो उसके साथ ये सातवां नशस्त है इनका, और लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. उन जब तक वो डायरेक्ट अफगान गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा, और इसमें पाकिस्तान काफी ज्यादा रोल
अदा
कर सकता है.
अच्छा,
जो नैरेटिव है वो फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना नैरेटिव आगे लेके जा रहा है.
अच्छा, आरिफ अंसार साहब से बात करते हैं. आरिफ, ये बताइएगा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीका के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद काफ़ी सरगर्म है. इस ज़मन में कतर के दारुलहुकूमत दोहा में तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के 7 दौर भी हो चुके हैं. अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात हुकाम के मुताबिक फैसला कुन मरहले में दाखिल हुए हैं. बैनुल अफगान मुज़ाकरात भी जल्द शुरू हो गए. पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ इस वक्त तालिबान वफ़द की मुतवक्के मुलाकात को नहायत अहम करार दिया जा रहा है. ये मुझे बताएगा कि 22 जुलाई को अमरीका के सदर के साथ इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात भी मुतवक्के है. क्या आप समझते हैं कि ये सारी जो मुलाकात अब हो रही है इमरान खान की तालिबान के साथ भी उसको उस मुलाकात के मुनक्किद होने में अमरीका भी काफ़ी हद तक फाल रहा है पीछे?
जी भाई, बिल्कुल रहा है. और जो रिसेंट जो ऑफिशियल उनकी तरफ से बाजू में बात आई है उसमें ये बात शामिल थी कि जब कॉन्फिडेंस इस लेवल तक पहुंच जाएगा, पाकिस्तान कोऑपरेशन करता रहेगा, तो ये मुलाकात आसान हो जाएगी होनी ट्रंप और इमरान खान के साथ. तो ऐसा लगता है कि अब अमरीकन ऑफिशियल भी उस कॉन्फिडेंस लेवल तक पहुँच गए हैं कि ये मुलाकात हो और जो उसमें से बेहतर बातचीत भी हो सके और आगे पहुंचे और आगे भी उसको रोड मैप बनाया जाए. और जिन वजूहत से ये मुलाकात हो रही है वो भी आपने जिक्र किया है. जब दूसरे जस्ट बात कर रहे थे कि किन किन फ्रंट पे अब प्रोग्रेस नजर आ रही है और इसमें इंडिया वाला एलिमेंट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. और हमने देखा कि पाकिस्तान उस लिहाज से जिस तरह से उसने रिसेंट लिए हैं लश्कर तैयबा के मतलब जो स्टेप थे वो भी, और इंडिया की तरफ से भी जो है तब्दीली सी नजर आई कि वो जो करतारपुर वाला जो है बॉर्डर की जो बात है उसमें भी उन्होंने पहल की है, तो लगता है कि सारे एलिमेंट्स में प्रोग्रेस है और उसी वजह से ये बातचीत हो सकेगी, मुलाकात हो सकेगी।
अच्छा डॉक्टर ज़ुमरत से बात करते हैं, रवां साल फरवरी में भी इमरान खान और तालिबान की आदत की मुलाकात की खबरें सामने आई थी, लेकिन उस वक्त अफगान हुकूमत ने बड़ा शदीद एहतजाज किया था, मुलाकात को मनसूख करना पड़ा था। अब आप समझती हैं कि एतमाद साजी की फ़िज़ा वाकई बेहतर हुई है, और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी इशारा किया कि वो ब्लेम गेम की भी सूरत नहीं रही, तो अब यह मुलाकात के कामयाब होने के इम्कान भी काफ़ी हो गए हैं?
जी बिल्कुल, एक तो इलेक्शन का बहुत अहम इसमें किरदार है, इलेक्शन डिले होते जा रहे हैं और लेकिन होने तो हैं, तो उससे पहले अगर ऐसी कोई सेटलमेंट हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है अशरफ गनी साहब की जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफी ब्राइट हो जाएंगे, और वो इस वजह से भी एफर्ट कर रहे हैं, और अमरीका बड़ी जल्दी में है, अमेरिका का भी इलेक्शन और वो सारे जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो उनको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस सारी सिचुएशन से बाहर आएं, और उसके लिए भी ये साजगार है कि इसमें कोई रोल प्ले करे। और एक और बड़ी अहम बात है, इस बार पाकिस्तान में एक ऐसी लीडरशिप उभरी है इलेक्शन के बाद इमरान खान की और उनकी पार्टी की सूरत में, जो कम अज कम कोई ना कोई साइड लेने की पोजिशन में है जो पिछली हुकूमतें नहीं करती रही, तो ये मेरा ख्याल है ये कोई तीन साइड से अगर आप चीजें देखें तो पॉजिटिवनेस की तरफ जा रहे हैं, और ये हालात पहले के हालात से इसलिए भी मुख्तलिफ हैं और ज्यादा नतीजा इसमें से निकलने के इम्कान भी।
अच्छा अब इस हम बात करते हैं प्रोफेसर आज़ाद से। प्रोफेसर आज़ाद ये बताइएगा कि अफगान सदर अशरफ गनी के नायब तर्जुमान जो हैं समीम आरिफ, उन्होंने कहा है कि काबुल से दोहा जाने वाले 64 रुकनी वफ्द में कई सरकारी अहदेदार भी शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने वजाहत की है कि ये अहदेदार ज़ाती हैसियत में इस इजलास में शिरकत करेंगे। अगर अभी भी ये शिरकत ज़ाती हैसियत से है तो फिर हुकूमत और तालिबान के दरमियान किसी भी नौयत की जो राबतों में पेशरफ्त है वो किस तरह से होगी?
जी आप इस सारी पिक्चर को देख रही हैं, काफी अच्छे से तालिबान वो कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर रहे हैं कि अफगान गवर्नमेंट की वफद से वो लोग बातचीत करें, तो एक यही रास्ता था कि आप जिसको भी भेजेंगे वो अफगान गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा, ठीक है उसमें वफद है लेकिन यहाँ पे जो कल्चर है यहाँ पे जो नॉर्म्स है वो एक तरह से जरगा टाइप की नॉर्म्स है, तो आप किसी भी अहदे पे हो गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो लेकिन आप एज एन अफगान इस डेलीगेशन में जा सकते हैं, तो बहरहाल एक तरह से वो जो प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश हो रही है, मतलब एटलीस्ट तालिबान से बात यही होगी कि वो अफगान गवर्नमेंट के साथ जो ऑफिशियल डायलॉग से ऑफिशियल जो मुजाकरात हैं वो शुरू करें, तो इसमें से नतीजा कुछ भी निकले बातचीत का वो अफगान गवर्नमेंट साइड नहीं है बल्कि अफगान डेलीगेशन या अफगान अवाम के साइड है, जो आज से डेढ़ महीना पहले जो लोई जरगा हुआ इसी मौजू पे तो उसमें 3,200 के करीब लोग थे जो कि अफगानिस्तान के हर गांव से लोग थे, और वो लोग थे जो मतलब अपने अपने इलाकों में रहते हैं, काफी मतलब मशहूर लोग हैं, तो उनकी जो रिकमेंडेशन थी तो प्लस यही शुरू हो रहा है अब जहाँ से वो लोग रिजेक्ट करें, लेकिन मेरा ख्याल है अब तालिबान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो अफगान गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि जो अफगान गवर्नमेंट जो अथॉरिटी रखती है वो कोई वो यूएस गवर्नमेंट नहीं रखती। पिछले ईद पे जो 700 के करीब तालिबान कैदी रिहा हुए अफगान जेलों से, तो वो अफगान गवर्नमेंट के हुक्म से अफगान प्रिजन के हुक्म से रिहा हुए, और ये पहली बार है पिछले 18 सालों में कि तालिबान ने किसी भी अफगान गवर्नमेंट की किसी अमल को उन्होंने मतलब वेलकम किया कि एक अच्छा काम है, तो यही से शुरुआत हो रही है फेलन के लिए फिलहाल के लिए वो कुछ मतलब वो प्लेटफॉर्म बनाने की मुजाकरात के लिए मुजाकरात हो रहे हैं, तो इसलिए अफगान गवर्नमेंट साइड नहीं है अफगान अवाम है, जब मुजाकरात के लिए मुजाकरात हो रहे हो तो उस मुजाकरात जो अफगान गवर्नमेंट के साथ होगी तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जाएगी, जो मेरे ख्याल से कम अज कम 20% तो आउटकम देगा।
بہت بہت شکریہ پروفیسر آزاد کا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زمرت کا. عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دو سوال ان سے مجھے اور کرنے ہیں. عارف صاحب، امریکہ کی مذاکراتی ٹیم اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کا ساتواں دور جاری ہے. طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے الجزیرہ ٹیلی ویژن کو بتایا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی اور تنازع کے خاتمے کے لیے سمجھوتے کے ڈرافٹ پر 80 سے 90% کام بھی مکمل کیا گیا. اب اس پیش رفت کا تجزیہ کرتے ہوئے اتفاق کریں گے کہ افغان مصالحت عمل واقعی کامیاب ہو رہا ہے، جس کی طرف پروفیسر آزاد نے بھی اشارہ کیا اور ڈاکٹر زمرت بھی کہہ رہی تھیں؟
فی الحال تو انڈیکیشن ٹھیک لگ رہی ہیں، لیکن اس میں کمپلیکیشن جو ہیں یا جو ملٹی ڈائمینشنل ہے اینگل ان ٹاک کا، اس میں بندہ ہمیشہ ذرا کہتے ہیں کنزرویٹو ہی رہتا ہے، کیونکہ دوسری طرف جو ہے امریکہ اور چائنا کے تعلقات وہ ٹھیک نہیں چل رہے، تو پتہ نہیں وہ کس حد تک اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اس ڈائلاگ کو. لیکن فی الحال جو ہے ان کا افغان ڈائلاگ سے بھی بات آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے، جس سے لگتا ہے کہ جو ان کی پرائمری ڈیمانڈ تھی یو ایس فورسز وڈرال کی، اس میں بھی آپ کچھ ہو سکتا ہے فلیکسیبلٹی آئی، اور جس سے پاکستان کا رول بڑھ رہا ہے یا کہیں گے پازیٹیو کی طرف جا رہا ہے، جس میں ہم نے بات کی کہ شام صاحب اور عمران خان کی بھی ملاقات متوقع ہے. اور دوسری طرف جو ہے یہ سعودی رول بھی آپ کہہ سکتے ہیں، گلف والا جو اینگل بھی ہے وہ بھی کلوزنس بڑھ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایران سے متعلق تعلقات بن رہے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ الائنمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو طرف جا رہی ہے. تو یہ جو انڈیکیشن یا پازیٹیو والی ہیں، لیکن نیگیٹو سائڈ پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے خیال میں خاص طور پہ ہندوستان کا رول جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رہے گا.
اچھا، اب ہم اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. عارف انصار صاحب، آپ سے مجھے بات کرنی ہے کیونکہ وہ امریکہ ہی کے بارے میں ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی یوم آزادی کے موقع پر لنکن میموریل پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے امریکی عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دی اور کہا کہ آج کے دن ہم اپنی تاریخ، اپنے لوگوں اور مسلح افواج کے ان دلیر اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرے ہیں جو ہمارے پرچم کا دفاع کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 243 سال پہلے کی طرح امریکی آزادی کے مستقبل کا انحصار انہیں فوجیوں کا امر ہونے میں رہتا ہے جو وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. صدر نے کہا کہ امریکی اسپرٹ کبھی مان نہیں پڑے گی، امریکہ کا مستقبل روشن رہے گا. اور جب وہ تقریر کر رہے تھے تو اس دوران مسلح افواج کے تیاروں کا مارچ پاسٹ بھی جاری رہا. یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ روایات سے کچھ ہٹ کر رہیں. ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کچھ ایسے انتظامات اور اقدامات کیے جاتے ہیں جو کہ روایتی اقدامات سے تقریباً ہٹ کر ہوتے ہیں. اب یہ 4 جولائی پر جو ساری صورتحال ہوئی اور جس طرح سے وہ ساری ایونٹ کو کی تیاری کی گئی، اسے ناقدین ایک سیاسی عمل قرار دے رہے ہیں جو 2020 کے انتخابات کے حوالے سے ہے. آپ تجزیہ کار اس کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟
جی، میرا خیال میں بہتر یہ ہے کہ ایک نیشنل سینٹیمنٹ ہے جو ٹرمپ صاحب ہمیشہ جس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور ہمیں اس کو شاید امریکہ فرسٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس کے تحت یہ والا ایلیمنٹ ان کو پسند بھی آیا. شاید جو مصروعات میں اور میڈیا میں باتیں آئیں اس میں کہا جاتا ہے کہ فرانس میں جو انہوں نے پریڈ دیکھی اس سے متاثر ہوئے، لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی دنیا میں پریڈ ہوتی ہیں اس میں یہ نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور جس میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ فوج کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور ایک کمیموریشن ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ظاہری بات ہے کہ امریکہ کو بھی میرا خیال ہے اس طرح کی ایونٹ کی شاید ضرورت تھی، کہ ٹھیک ہے نیشنل سینٹیمنٹ بھی ہے، لوگ پرائڈ بھی فیل کریں اور اس کی جو فیوچر ہے امریکہ کا اس میں ہوپ فل ہے، اس کا جو پاکستان یا پولیٹیکل سائڈ ہے اس کو منیمائز رکھا گیا تقریر کے دوران بھی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی منفی چیز نہیں ہے کہ ہاں، لیکن ابھی جو ماحول ہے امریکہ کا وہ بڑا پولرائزڈ ہے، کوئی موقع بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے پوائنٹ اسکورنگ کا. لیکن ایسا میرا خیال میں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر نیشنلسٹ ایلیمنٹ امریکہ بھی شو کر رہا ہے، پرائڈ شو کر رہا ہے، تو اس میں کسی کا کوئی ایسی وہ نیگیٹو چیز اس میں نہیں ہے.
اچھا، اب آخری سوال ہے کہ برطانیہ کی بحریہ نے جبرالٹر کے پانیوں میں ایک ایرانی تیل بردار جہاز کو پکڑا ہے. برطانوی حکام کہتے ہیں کہ یہ آئل ٹینکر ایران پر عائد پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خام تیل شام لے جانا چاہتا تھا. ایران نے برطانیہ کے اس اقدام پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ کے سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور سفارتی ذرائع کے مطابق ایران کے برطانیہ کے یہ اقدام غیر قانونی ہے. امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے برطانیہ کی اس کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک اچھی خبر قرار دیا ہے. عارف، پہلے تو ہم تیل پر ہونے والی سیاست کی بات کرتے ہی آئے ہیں، اب یہ آئل ٹینکرز کے حوالے سے گزشتہ دنوں میں خبریں توجہ کا مرکز بنی ہیں. حالیہ خبر سے کیا یہ اندیا ملتا ہے کہ یورپ بھی ایران کے حوالے سے امریکی موقف کی طرف داری کرنے جا رہا ہے؟
جی اس میں انڈیکیشن تو ہیں کیونکہ دوسری طرف ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ اب نیوکلیئر ڈیل ایسے اسٹیپس لے رہا ہے جو لگتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ڈیل اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے. دوسری طرف یورپ بھی یہ باور کرانا چاہ رہا ہے ایران سے کہ ویسے اسٹیپ نہ لے کہ جس سے جو ڈیل ہے وہ پوری ختم ہو جائے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پریشر ڈالنے کی کوشش ہو کہ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ والے اسٹیپس یورپ کو بھی دینا پڑیں گے جس میں آپ نے ذکر کیا گیا شپ کو جو ہے وہ انٹیسپیٹ کیا گیا ہے. تو یہ دونوں اس وقت جو صورت حال وہ پریشر گیم ہے ساری. ایران اپنی پوری ایسے اقدامات نہ اٹھائے جس سے نیوکلیئر ڈیل نلیفائی ہو جائے پوری, اور دوسری طرف یورپ پہ بھی پریشر ہے امریکہ کا بھی ہے اور دوسری طرف ایران سے بھی ہے کہ وہ کس طرح اپنا انشورینس کا جکاؤ دکھاتا ہے. تو یہ ابھی اور امریکہ طرح کی طرف سے پالیسی ہے کہ جتنا بھی پریشرائز ایران کو کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ نیگوشیشن ٹیبل پہ آ جائے.
جی بہت بہت شکریہ عارف انصار, یہاں پولیٹیکس سے ہمارے ساتھ تھے. عارف آپ کا بہت بہت شکریہ وقت کا تجزیہ کا, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں جہاں ہم کرکٹ میچ کے بارے میں بات کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اس وقت بہجت جلانی آپ کے لیے پروگرام پیش کرے جہاں رنگ. اور اب ہم پروگرام کے بالکل آخری حصے کی طرف پہنچے ہیں جہاں پر ہم بات کریں گے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے 43rd میچ کی جو کہ لارڈز میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. پاکستان نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹاس کھیل کر پہلے میچ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنی اننگز میں 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر 315 رنز بنائے اور اس طرح بنگلہ دیش کو میچ جیتنے کے لیے 316 رنز کا ہدف حاصل کرنا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لارڈز گراؤنڈ میں موجود ہیں ڈاکٹر محسن انصاری صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ابھی حسن جلیل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب.
جی وعلیکم السلام. میں بہت زیادہ شور میں ہوں
جی
کیونکہ ابھی شاہین آفریدی نے وکٹ لی ہے اور لٹن کو آؤٹ کیا ہے اور اسٹیڈیم میں بھرپور ماحول بنا ہے.
جی
بہت شور ہے, بہت ہنگامہ ہے, بہت پاکستانی قوم کے جذبات تو ہیں وہ عروج پر ہیں اور میچ کی پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کے حق میں لگتی ہے اس وقت.
اچھا تو اس وقت ہمارے ساتھ معروف کامنٹیٹر, اچھا یہ بتائیے گا محسن صاحب آپ چونکہ وہاں پر موجود ہیں کہ اس وقت سینٹیمنٹ کیا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں ظاہر ہے کھیل رہی ہیں, کیونکہ اس وقت تو صرف میچ کی ہار اور جیت کا معاملہ ہی ہے کیونکہ پاکستان اپنے ریکارڈ کی بنا پر سیمی فائنل میں تو نہیں جا سکے گا, تو کیا کس طرح سے ماحول کیسا ہے؟
میرے خیال میں ہوا اچھی بات یہ ہے کہ میچ کے شروع سے اندازہ تھا پاکستان سیمی فائنل میں نہیں جا سکے گا, تو دونوں طرف کے تماشائیوں نے بھرپور انجوائمنٹ کا فیصلہ کیا ہے. بنگالی اور پاکستانی شائقین گھل مل کے نعرے لگا رہے ہیں, میری آواز بھی اسی لیے بیٹھی ہوئی ہے, اور یہاں خوب ایک جشن کا سما ہے اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے تماشائی انجوائے کر رہے ہیں اور اس کو انجوائمنٹ میں یہ میچ ہو رہا ہے. پورا اسٹیڈیم لارڈز کا بھرا ہوا ہے اس وقت کھچا کچی تماشائیوں سے.
جی
اور میں سمجھتا ہوں کہ 50-50% بنگلہ دیش اور پاکستان کی حمایت ہے اور میچ بہت اچھے ماحول میں اور بہت
شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ٹھہریے گا. ہمارے ساتھ ہیں حسن جلیل, معروف کامنٹیٹر ہیں. السلام علیکم حسن, کیسے ہیں, خیریت؟ بس اللہ کا شکر. بہت بہت شکریہ وقت کا ہمارے ساتھ, چونکہ ڈاکٹر انصاری لارڈز گراؤنڈ میں موجود ہیں اس لیے لوگوں کو میچ کے بارے میں تھوڑا سا وہ ہلا گلا بھی پیچھے سے سنائی دے رہا ہوگا ضرور. تو حسن آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو اگر رن ریٹ کی ہم بات کریں جس کو ہم بہت دفعہ نظر انداز کر جاتے ہیں جو کہ بہت ہر میچ میں اہم ہوتا ہے کیونکہ آخر چل کر پوائنٹس اگر فیصلہ نہ کر سکیں تو رن ریٹ بہت اہم چیز ہوتی ہے, تو نیوزی لینڈ سے آگے نکلنے اور سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے بنگلہ دیش کو 316 رنز سے ہرانے کی ضرورت تھی. ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بڑا ہی ایسی ایک چیز تھی جس کے بارے میں شاید بات کرنا بڑا عجیب بھی لگتا تھا. لیکن بڑا کیا ہوا کہ پاکستان نے انتہائی سست رفتاری سے 38 رنز بنائے تھے 10 اوورز کے اندر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کچھ پہلے سے دل برداشتہ تھی یا کوئی اس کو دلچسپی نہیں رہی تھی؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے, کس طرح سے آپ اس کا تجزیہ کریں گے؟
نہیں دیکھیے, یہ ایک ورلڈ کپ کا معاملہ نہیں ہے یا صرف ایک میچ کی بات نہیں ہے. بات پاکستان کی اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو 92 میں آپ اسے آپ اتفاقیہ کہہ لیں, اسے آپ لک کہہ لیں, اسے عمران خان کی آپ لیڈرشپ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں آپ, لیکن وہ آپ کسی نہ کسی صورت سے ورلڈ کپ جیت گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ دیکھیے, اس کے بعد جتنے ورلڈ کپ بھی ہوئے 2003 سے لے کے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, صرف ایک موہالی کے اس میں ہم سیمی فائنل میں پہنچے تھے, وہ بھی ہار گئے. اس کے بعد اس سے پہلے اور اس کے بعد میں آپ کی کوئی پرفارمنس, پلانڈ پرفارمنس نظر نہیں آتی, آپ کی موٹیویشن یہ نظر نہیں آتی کہ آپ ایک ورلڈ کپ کے ونر کی حیثیت سے میدان میں اترے ہیں. آپ کیجول کھیلتے ہیں, اور دیکھیے جہاں تک رن ریٹ ہے, یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ہر ٹیم کو معلوم ہونا چاہیے پہلے میچ سے.
پہلے میچ سے بالکل, یہی میرا بھی پوائنٹ یہی تھا کہ جس کی طرف ہم عام طور پر توجہ نہیں کرتے اور اس کی بات بھی نہیں ہم کرتے. تو یہ ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر انصاری صاحب سے. ڈاکٹر انصاری صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان نے بنگلہ دیش کو جو 316 رنز کا ہدف دیا ہے وہ کافی ہے اور بنگلہ دیش کی ٹیم کسی دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے؟
دیکھیے, اس ٹورنامنٹ کا سب سے بہترین کھلاڑی شکیب الحسن ابھی بھی کریز پہ موجود ہے. تو اب تک شکیب کریز پہ موجود ہے, بنگلہ دیش کی ٹیم کو کچھ نہ کچھ امید رہے گی. لیکن رن ریٹ 8 کے قریب پہنچ گیا ہے, جو تھوڑا سا اب زیادہ رن ریٹ ہے آج کل کے اسٹینڈرڈ میں ہی, اگرچہ اب رن بننے لگے ہیں زیادہ. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی پوزیشن اچھی ہے, اور اگر یہ شکیب کو آؤٹ کر لیتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے میچ جیتنا کافی آسان ہو جائے گا.
اچھا حسن, آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے, ظاہر ہے کہ ورلڈ کپ تو اب یہاں پر ختم ہو گیا, آج ان 9 میچوں میں پاکستانی ٹیم کے کیا پازیٹیوز آپ کو دکھائی دیے؟
میں سوچتا ہوں اس انفارچونیٹلی اس ٹورنامنٹ میں پاکستان کے پازیٹیوز کم ہیں اور نیگیٹو زیادہ ہیں. دیکھیے ہم ٹھیک ہے, 4 میچ جیتے, ہار جیت ٹیم کا حصہ ہوتی ہے. میں نے تو 350 کے قریب میچز کیے ہیں, تو میں نے بڑی بڑی ہار دیکھی ہیں اور بڑی بڑی جیتیں دیکھی ہیں. بات یہ ہے کہ لیکن ایک ٹیم کی آپ کی پلاننگ نظر آنی چاہیے, ایک مضبوط پلاننگ. دیکھیے آپ, کرکٹ ہیز بیکم این انڈسٹری, کرکٹ ہیز بیکم اے ٹیکنیکل گیم. آپ ٹیمیں کیلکولیٹ کیا کرتی ہیں کہ 10 اوور میں کتنے رن بنائیں گے, 20 میں کتنے بنائیں گے, 30 میں کتنے بنائیں گے, آخری 10 اوور میں کتنے رن بنائیں گے. اگر وکٹیں گر گئیں تو کیا ہوگا, اور وکٹیں نہیں گر گئیں تو ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی. ہماری ٹیم تو لگتا ہے کہ جیسے آپ نیچرل انسٹنکٹ پہ کھیل رہے ہیں. کوئی اب آپ دیکھیں, فخر زمان کی میں چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کے کوچوں کی ایک ٹیم موجود ہے, لیکن فخر زمان صاحب کی جو غلطیاں تھیں, ایک میچ میں وہ اسکور کر لیتے ہیں, اس کے بعد 20 میچوں میں وہ 20 پہ, 10 پہ, 15 پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے کہ آپ ٹیم کو گروم کریں, آپ انہیں پلاننگ کرنا سکھائیں, آپ مینٹلی انہیں مضبوط کریں, ان کی خامیوں کی نشاندہی کریں, ان کی اچھی باتوں کو آپ انکریج کریں. ہمارا لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, ایڈاپ بیسس پہ ہر چیز چل رہی ہے تو چل رہی ہے.
اچھا, ڈاکٹر انصاری صاحب سے بات کرتے ہیں. انصاری صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ اب بالکل آپ چونکہ وہاں پر اس وقت گراؤنڈ میں موجود بھی ہیں, کیا پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے اندر کس طرح کی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے؟ حسن جلیل نے کچھ چیزوں کی طرف تو اشارہ کیا, کیا پلاننگ, واقعی پلاننگ پر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
جی شکریہ. دیکھیں, میں اس کا اظہار اور تبصروں میں بھی پہلے کرتا رہا ہوں, کچھ پروگرامات میں اور کر رہا ہوں کرکٹ کے, اس میں میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ پاکستانی کھلاڑیوں کا نہیں ہے, پاکستانی مینجمنٹ اور پاکستان سلیکشن کمیٹی اور پاکستان بورڈ اور پاکستان بورڈ کے تھنک ٹینک کا ہے. ہم ہر تھوڑے عرصے بعد کھلاڑی تبدیل کرتے ہیں, لیکن ہم نہ ہم نے تھنک ٹینک تبدیل کرتے ہیں, نہ سلیکٹرز تبدیل کرتے ہیں, نہ بورڈ میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں. ہمارے کھلاڑیوں میں ٹیلنٹ موجود ہے, اور انہوں نے انگلینڈ کو اور نیوزی لینڈ کو ہرا کے ثابت کیا کہ ان میں ٹیلنٹ موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو استعمال کیسے کیا جائے.
جی,
ہماری سب سے کمزوری, سب سے بڑی کمزوری ہماری فیلڈنگ ہے, اور اگر ہماری فیلڈنگ اچھی ہوتی تو ہم اس جگہ نہیں ہوتے. باقی ساری چیزیں اگر اسی جگہ ہوتی ہیں, صرف فیلڈنگ بہتر ہوتی تو آج ہم سیمی فائنل میں ہوتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ فیلڈنگ کوچ کا تقرر, تھنک ٹینک کی تبدیلی, کوچز کی تبدیلی, سلیکشن کا صحیح, سلیکشن کمیٹی کا صحیح انتخاب, وہ کرنے کا کام ہے. بار بار کھلاڑیوں کو نکالنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھلاڑی اپنی اعتماد کو کھو دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اچھے کھلاڑی بھی
بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انصاری اور حسن جلیل صاحب, آپ کا بے حد شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. میزبان بہجت جلانی اور پروڈیوسر اسفر امام کے ساتھ انجینئر چانگ کو بھی اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات اب پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمارے ان نشریات کو سنتے رہیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
بحرین میں گزشتہ ماہ امریکہ کی سرپرستی میں ایک ورکشاپ منعقد کی گئی جس کا مقصد مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے اقتصادی فوائد کو اجاگر کرنا تھا. اس بارے میں ڈیل گیبلاک کی رپورٹ شہناز عزیز کی زبانی.
امریکی مبصر نکول پورٹ نے فلسطینی عوام کی مدد کے لیے نئے منصوبے کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ کی اس کوشش کی تعریف کی, کیونکہ بقول ان کے وہاں کی قیادت ان کے لیے خاطر خواہ کام نہیں کر رہی. تاہم اردن کے سیاسی تجزیہ کار لبیب کمہاوی باور کرتے ہیں کہ بحرین کی اس ورکشاپ میں فلسطینیوں کی اس تشویش سے خاطر خواہ طریقے سے عہدہ برا نہیں ہوا گیا جو اس دیرینہ بحران کو حل کرنے میں مدد کر سکتی تھی. وہ کہتے ہیں
What we are looking at now is a systematic attempt under the title of Deal of the Century to close the Palestinian file and not to solve the Palestinian problem. And there is a big difference between closing the file and solving the problem. Everybody has to help the Palestinians.
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ڈیل آف دا سینچری کے عنوان کے تحت فلسطینیوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں, بلکہ فلسطینیوں کی فائل کو بند کرنے کی ایک منظم کوشش ہے. کسی فائل کو بند کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے درمیان ایک بڑا فرق ہے, اور ہر ایک کو اس بارے میں فلسطینیوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور سمجھوتے کو مسترد کرنے کے اپنے عزم پر قائم رہیں, خواہ وہ اس کا سیاسی پہلو ہو یا اقتصادی. سامعین, تجزیہ کار اس جانب بھی توجہ دلاتے ہیں کہ اس منصوبے میں, جسے خوشحالی کے لیے امن سے تعبیر کیا گیا ہے, مغربی کنارے پر اسرائیل کے فوجی قبضے اور غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا. سن 2016 کی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی قبضے کو ختم کر دیا جاتا تو فلسطینی معیشت کا سائز دو گنا ہو سکتا تھا. جب بحرین کی میٹنگ سامنے آئی تو اسرائیل کے محض 2 عرب اتحادیوں یعنی اردن کے شاہ عبداللہ اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے فلسطینی صدر محمود عباس اور کسی حقیقی امن سمجھوتے کی بنیاد کے طور پر 2 ریاستوں کے حل کی اثر نو توثیق کی تھی. بہرحال یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ مجوزہ سمجھوتا اس 2 ریاستی حل کو ترک کر دے گا یا نہیں, جس کی حمایت اقوام متحدہ اور بیشتر ملکوں نے کی ہے اور جس میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایک فلسطینی ریاست کی تشکیل شامل ہے. فلسطینی قیادت نے بحرین جانے سے انکار کر کے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں کسی سیاسی بصیرت کی کمی اس کی ناکامی کی ضمانت ہے. اس نے اس میٹنگ میں شرکت کرنے پر ایک فلسطینی بزنس مین کو حراست میں بھی لے لیا تھا, جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا. سن 2017 میں واشنگٹن کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے پر فلسطینی اور دیگر عرب ملک برہم ہیں. تاہم بحرین کے وزیر خارجہ خالد بن احمد الخلیفہ نے اسرائیلی ٹیلی ویژن کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں نے کسی ایسی میٹنگ میں شرکت نہ کر کے غلطی کی ہے جو بقول ان کے صورتحال کو بدل سکتی تھی.
And it's always a mistake to miss an opportunity to achieve peace. For the Israeli public, they need to trust that there are countries in the region that do want peace and do encourage the Palestinians
to move forward. وہ کہہ رہے ہیں امن کے حصول کے کسی موقع کو گنوا دینا ہمیشہ ہی غلطی ہوتی ہے. اسرائیلی عوام کو یقین کرنا چاہیے کہ خطے میں ایسے ملک ہیں جو امن کے خواہش مند ہیں اور وہ فلسطینیوں کی آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی اور ان کی حمایت کرتے ہیں. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر نیتھن جے براؤن کہتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ منصوبہ اسرائیلی فلسطینی تنازع کا کوئی حل ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ عرب ریاستوں سے اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.